رہے گا نام حسین.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقيه الله الاعظم في الاراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. درود يا محمد وعلى اله. اعزائے محترم، سورہ شعراء کی 23ویں آیت کا درمیانی حصہ تلاوت کر کے آپ کی سماعت عالیہ تک منتقل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، اے حبیب کہہ دو کہ میں تم امتیوں سے اپنی رسالت کی ادائیگی کا کسی بھی قسم کا اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو. یہ آیت کا درمیانی حصہ ہے. پوری آیت دیکھیں گے تو آیت کا جو شروع ہو رہا ہے وہ ایک اور انداز سے ہے، آیت کی انتہا ہو رہی ہے وہ دوسری انداز سے ہے، اور بیچ میں خداوند عالم نے ایک خاص حکم کو اپنے حبیب کے ذریعے سے ابلاغ فرمایا ہے. ذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے یبشر اللہ، اللہ بشارت دیتا ہے عبادہ اپنے بندوں کو. کون سے بندوں کو بشارت دے رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا، بات ہو رہی ہے مسلمانوں سے، بات ہو رہی ہے جو کلمہ گو ہیں، جو رسالت پر یقین رکھتے ہیں، رسول کی خاتمیت کا باور رکھتے ہیں، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. اب خطاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ خطاب کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھے، رسول کی پیروی کرے اور جنت میں چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم نجات چاہتے ہیں، اور نجات کا راستہ یہ ہے کہ قرآن کی پیروی اور رسول کی پیروی. ذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، خدا اپنے ان بندوں کو کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے ہیں ان کو اس کے ذریعے سے، ذالک اس کے ذریعے سے بشارت دے رہا ہے، گڈ نیوز دے رہا ہے، مجدہ سنا رہا ہے. کیا مجدہ سنا رہا ہے؟ اب بات یہ ایک سینٹنس ہے، ہماری یہاں اردو زبان میں جملہ معترضہ استعمال کیا جاتا ہے. معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ اگر مثلا اس کو درمیان سے نکال دیا جائے تو بات پھر بھی کمپلیٹ رہتی ہے، لیکن جملہ معترضہ جو دو فقروں کے درمیان، دو جملوں کے درمیان لایا جاتا ہے، ایک اضافی تشریح ہوتی ہے. بعض اوقات اردو زبان کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، جملہ معترضہ کو نکال دیجئے بات مکمل رہے گی، گویا آپ رکھیں یا نہ رکھیں، رکھیں گے اضافی ترجمہ یا اضافی سماعت کا فعل اسے انجام دینا پڑے گا جو سن رہا ہے، نکال دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا. لیکن قرآن میں جملہ معترضہ کوئی چیز نہیں ہے، ان معنی میں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر اس جملے کو اردو گرامر اور قواعد علمی کے مطابق درمیان سے نکال دیا جائے تو قرآن کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، شاید یہاں پہ معاملہ برعکس ہو، اصل چیز وہی ہے جو درمیان میں بیان کی جا رہی ہے۔ توجہ ہے؟ اب جملے متعدد کیا ہے، مثلا آپ نے کہا مولانا صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے اور مجلس کے بعد نظر پیش کی جائے گی انشاءاللہ، مثلا یہ جملہ تھا۔ اب اس کو اگر اردو زبان کے لحاظ سے میں پیش کروں، جملہ متعدد کیا، مولانا صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے جو کراچی سے آئے ہیں، توجہ ہے، جو کراچی سے آئے ہیں اور مجلس کے بعد نظر پیش کی جائے گی۔ اب یہ جو کراچی سے آئے اس کو نکال لیجئے، مجلس پہ کوئی اثر پڑنے والا ہے؟ مجلس ہو رہی ہے، نظر ہوگی، مجلس شروع ہو چکی ہے، یہ جملہ معترضہ ہے۔ جو کراچی سے آئے اس کو نکال دیا جائے، مولانا صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے، مجلس کے آخر میں نظر پیش کی جائے گی، جملہ مکمل ہے۔ لیکن عربی زبان میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے نوجوان بچوں کو، تو عربی زبان میں ایسا نہیں ہے، آیت کا شروع ایک جملے سے، ایک سینٹینس سے، آیت کا اختتام ایک اور جملے سے، درمیان میں خاص حکم رکھا گیا ہے، یعنی دو عام احکام کے درمیان ایک خاص حکم دیا جا رہا ہے، خاص حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ خاص حکم کیا ہے؟ ذالک یبشر اللہ الذین عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خدا اس کے ذریعے سے بشارت دے رہا ہے، گڈ نیوز دے رہا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اب کیا گڈ نیوز دے رہا ہے؟ قول، اے نبی ان کو کیا گڈ نیوز دو، قل، کیا کہو، لا اسلکم علیہ اجرن الا المودتا فی القربا، کہ میں اس اجر رسالت کی ادائیگی پر تم سے کسی بھی قسم کا اجر طلب کرنے والا نہیں ہوں، نہ ابھی ہوں نہ بعد میں کرنے والا ہوں، الا المودتا فی القربا، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد دار۔ عربی اور اردو میں بہت فرق ہے گرامر کے لحاظ سے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جو بیچ کا جملہ ہے، درمیانی وسطی جملہ ہے، کہ قل لا اسلکم، یعنی یہ حبیب اس غنی خدا کا غنی نمائندہ ہے جو لوگوں سے بھی اجر رسالت نہیں چاہتا، یعنی یہ قل کا لفظ یہ بتا رہا ہے۔ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا میں خطاب کر رہا ہوں، اب ایک اناؤنسمنٹ مجھے دے دی جائے، مولانا اس کا اعلان کر دیجیے، میں دیکھوں بھائی کیا لکھا ہوا ہے، فلاں نمبر کی گاڑی، فلاں ماڈل کی گاڑی، جی وہ غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، خوب میں کیا کہوں گا، بھائی مجھے اعلان دیا گیا، اب جو مجھے نہیں دیکھ رہا توجہ رکھے گا، اب جو مجھے نہیں دیکھ رہا آواز سن رہا ہے صرف، توجہ رکھے گا، آواز سن رہا ہے، وہ کہے گا کہ مولانا کو کیا ہو گیا، بیچ میں بولتے بولتے گاڑی کہاں سے آ گئی، ماڈل کہاں سے آ گیا، غلط پارکنگ کہاں سے آ گئی، تو میں کیا کہوں گا، تاکہ بات اس تک بھی پہنچ جائے جو یہاں موجود نہیں ہے، سامنے موجود نہیں ہے، آپ کو تو معلوم ہے پرچہ دیا گیا ہے، مولانا پرچہ پڑھ رہے ہیں، بھائی اعلان دیا ہے منتظمین نے، فلاں نمبر کی گاڑی، فلاں ماڈل کی گاڑی جو ہے غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، اس کو ذرا آپ اعلان کر دیجیے کہ ہٹا دیں، اب جس کی گاڑی وہ چلا جائے گا، آپ تو موجود ہیں، ہاتھ میں پرچہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا نے اعلان کر دیا، منتظمین نے آ کے پرچہ دیا ہے، لیکن جو موجود نہیں وہ کہے گا یہ مولانا کو کیا ہو گیا، یہ کہاں سے خطاب کا حصہ بن گیا، تو اس تک بھی بات پہنچانے کے لیے میں کیا کہوں، دیکھیں مجھ سے کہا ہے کہ اعلان کر دوں، مجھ سے کہا ہے کہ میں اعلان کر دوں، یہ ابھی کیا کہہ رہا ہے، ذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، اللہ اپنے نیک بندوں کو جو ایمان لائے، نیک عمل کرنے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کو یہ بشارت دینے والا ہے، کس چیز سے بشارت دے رہا ہے، کس چیز سے گڈ نیوز دے رہا ہے، قل کا جملہ یہ بتا رہا ہے، یا رسول اللہ تمہارے پروگرام میں نہیں تھا، ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، تم کہہ دو، مل کے ضرور بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ اب جو موجود ہے وہ تو پتا ہے کہ کہاں سے کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، لیکن جو موجود نہیں، قیامت تک جو آنے والے، یہ قل کا جملہ یہ بتا رہا ہے، رسول کی طرف سے نہیں ہے، میرا رب کہہ رہا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ میری اجر رسالت چاہتے ہو تو قرابت داروں سے مودت کا سلوک کرو۔ توجہ کیا آپ نے، یہ قول کا جملہ، یہ استغناؤں کی منزل پر ہے ہمارا حبیب، یہ خود سے کچھ نہیں کہے گا، اور اجرا اس میں گفتگو کر چکا ہوں میں، بہت ہی یوں کہوں کہ اضافی چیز حذف کرتے ہوئے آج بہت اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیوں میں نے اس آئے مجیدہ کا انتخاب کیا؟ اس لیے کہ اس وقت تشیع پر حملے کیے جا رہے ہیں، اعتقادی حملے اور شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں. اگر مجلس سے ہم ان شبہات کا جواب نہ دیں، ہماری نوجوان نسل اپ گریڈ نہیں ہو سکتی، اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہو سکتی. لہذا ممبر کا حق یہ ہے کہ فضائل و مصائب اہل بیت بھی ہونے چاہیے اور علمی شبہات کا جواب بھی دینا چاہیے اور منہ توڑ جواب دینا چاہیے، تاکہ ہم بتائیں کہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، ہمارا علم ان کے در سے وابستہ ہے. بلکہ دور بھیجے محمد وال محمد وال. اور اس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے عالمی سطح پر تشیع کو، وہ ہمیں انجام دینا ہے. ہم پاکستان کے شیعہ ہیں، توجہ رکھے گا، مکتب تشیع سرحدوں سے ماورا مکتب ہے، توجہ رکھے گا، سرحدوں سے ماورا مکتب ہے. جس طرح سورج کی روشنی گھروں سے، محلوں سے، خیابانوں سے، سڑکوں سے، ذاتوں سے، طبقاتی نظام سے بالا تر ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے، مکتب اہل بیت، محبت اہل بیت سب سے بالا تر ہے، سب کے لیے ہے، توجہ رکھے گا. اس مکتب تشیع کے تحت ہم ایک خاص خطے میں رہتے ہیں، لہذا ہمیں خطے کی جو روایات اور قانون ہیں ان کے مطابق رہتے ہوئے، ہمیں مکتب تشیع کی روح کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمیں روح مکتب تشیع سے متصل ہونے کی ضرورت ہے. ہم رہتے پاکستان میں ہیں لیکن ہماری روح پاکستانی نہیں ہے، ہماری روح علی ولی اللہ ہے. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی ولی اللہ کی روح رکھنے والے ہیں. توحید بھی ہے، خاتمیت و نبوت بھی ہے، علی اور اولاد علی کی ولایت و امامت بھی ہے. تو ہمیں اس روح کو سامنے رکھنا ہے. ہم رہتے پاکستان میں ہیں، ایک خاص خطے میں رہتے ہیں، ایران میں رہنے والا الگ شیعہ، عراق میں رہنے والا الگ شیعہ، جغرافیائی لحاظ ہے. لیکن میں نے کہا مکتب تشیع توجہ رکھے گا، اور روح تشیع کیا ہے؟ وہ ولایت پذیری ہے، یعنی ولایت کو قبول کرتے چلے جاؤ، روح تشیع میں زنگ ہوتے چلے جاؤ گے. اور یہی ہم سے چاہا گیا ہے. اور اس وقت حالات حاضرہ یہ ہیں کہ ہمیں عالمی سطح پر اپنے ذہنی سطح کو لے کے جانا ہے. اس لیے کہ جو پردے غیب میں بیٹھا ہے وہ گلی کوچے کا امام نہیں ہے، وہ نقوی ہو، جعفری ہو، زیدی ہو، حسینی ہو، باقری ہو کا امام نہیں ہے، وہ امام الانس والجان ہے. روزانہ یہی تو کہتے ہیں، السلام علیک یا امام الانس والجان، تمام انسانوں کا امام ہے، تمام چرند و پرند کا امام ہے، بلکہ یوں کہوں وہ تو ایسا امام ہے کہ جس کے وسیلے سے کل کائنات کو رزق مل رہا ہے. تو پھر ہمیں بھی اپنی ذہنی سطح کو اس کے مطابق تیار کرنا ہے. جب ذہن کا مرحلہ حل ہو جائے گا تو پھر جسمانی صلاحیتیں بھی آمادہ ہو جائیں گی، پھر سرحدوں کی قیود اور سرحدوں کا تنگ ہونا ہمیں در حقیقت سرحدوں میں منحصر نہیں کرے گا. ہم سرحدوں سے بالا تر ہو کر روح تشیع کا پرچم لے کر پوری دنیا میں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فضل کی ندا دیتے ہوئے اس کی عالمی فوج کا حصہ بن جائیں گے. لہذا میں لب مطلب پیش کر رہا ہوں. بہت سارے مطالب تھے اس آیت سے متعلق، شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں. میں خلاصہ کلام میں گزشتہ ایک ہفتہ درجن سے جو بھی مجلس پڑھو ان شبہات کا جواب دے رہا ہوں، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں بارہا کہتا ہوں اپنے برادران اہل سنت سے، میں نے حیدرآباد میں بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے یہیں لطیف آباد میں 6 نمبر پہ خطاب کیا تھا، تو وہاں پہ میں نے کہا تھا میں اپنے سنی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں، نہ میری سنیں نہ مفتی صاحب کی سنیں، اپنی جا کے کتابیں پڑھیں، اپنی جا کے کتابیں پڑھیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. علی ولی ہے یا نہیں ہے، پتہ چل جائے گا، اہل بیت کون ہے پتہ چل جائے گا، آل کون ہے پتہ چل جائے گا، آل کے چار معنی ذکر کیے گئے، اہل بیت کے چار معنی ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ وہ پوری تحقیق کر کے میں لایا ہوں اور انشاءاللہ بہت دیر کے ساتھ حل کروں گا. دیکھیں مصیبت یہ ہوگی، ہم نے ممبر کو نکتہ بازی کے مزاج سے ہم آہنگ کر دیا ہے. جی ردیف و قافیہ ملایا، جیسے کہ آج کل شعرا، معذرت کے ساتھ شعرا سے اگر یہاں پر ہیں، وہ تیری زلفیں، وہ تیری آنکھیں، وہ تیرا سینہ، وہ تیرا دست بازو، نہ تیار، نہ وزن، نہ معنی، نہ روح. آپ دیکھیے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے کی لوگ اٹھائی تھی، وزن ہوتا تھا، معنی ہوتا تھا، مفہوم ہوتا تھا، میسج ہوتا تھا، توجہ رکھے گا. آج کل نہیں ہے بہرحال. تو اسی طریقے سے ہم نے ممبر کو نکتہ بازی، اس کو گرا دو، اس کو نیچا کر دو، اس کو ایسا کر دو، توجہ رکھیے گا. دیکھیے کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثلا آپ کہیں یہ زمین نیچے ہے اور یہ چھت اوپر ہے، اب آپ کہتے رہے وہ تو سامنے کی بات ہے، زمین نیچے ہے چھت اوپر ہے. اب چھت کو جتنا اوپر کرتے چلے جائیں گے زمین خود بخود پست ہوتی چلی جائے گی. توجہ کی آپ نے، آپ اپنی فہم کے مطابق مکتب اہل بیت سے فضائل اہل بیت پڑھیے، کم نہیں ہے، اور صرف ہمارے پاس نہیں، اہل سنت کے پاس بھی کم نہیں ہے. آپ ان کی رفعت و بلندی کو دکھاتے چلے جائیے، اس کا چہرہ اتنا ہی اوپر ہوتا چلا جائے گا. چہرہ اوپر ہوگا تو نظریں بھی اٹھتی چلی جائیں گی، نظروں اوپر ہوں گی تو فکر بھی پرواز کرتی چلی جائے گی. اب آپ اوپر دکھانے کے بجائے نیچے دکھانا شروع کر دیں، نہیں عزیز گرامی. تو علمی انداز سے بھی ہمیں اس ممبر کا خیال رکھنا ہے. ممبر کا مقصد صرف خطابت نہیں ہے، ممبر کا مقصد مکتب اہل بیت کی حقانیت کو بیان کرنا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو مکتب تشیع پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں. اچھا کیوں اعتراضات کیے جا رہے ہیں، توجہ رکھیے گا. اب میں اصل ٹریک پہ آ گیا، مجلس کو میں اصل شاہراہ پہ لے آیا، میں اضافی چیزیں حذف کر رہا ہوں. اس لیے کہ محبت اہل بیت وہ مشترکہ میراث ہے مسلمانوں کی، جو سنیوں میں بھی ہے، شیعوں میں بھی ہے. بارہا میں نے کہا مکتب خلافہ، خلیفہ اول ابو بکر، خلیفہ دوم عمر، خلیفہ سوم عثمان، خلیفہ چارم حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی علیہ السلام وسلم. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ ہمارے مکتب ثقیفہ کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے. اچھا یہاں پر میرا ایک علمی جواب ہے. عرف عام میں ہم کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ چار خلیفہ ہیں رسول اللہ کے بعد، لیکن میں علمی دلیل رکھتا ہوں یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، خلفاء کی روایات کو ماننے والے چند مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اہل سنت بھی نہیں کہتا، اس لیے کہ اہل سنت اسے کہا جاتا ہے جو سنت پر قائم رہے. ہم شیعہ ہی اہل سنت ہیں، ہم نے آج تک سنت کو قائم رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے مصر کا ایک پروفیسر صرف اس بات میں شیعہ ہو گیا کہ شیعوں نے آج تک توجہ رکھے گا سنت رسول کو زندہ رکھا ہوا. اسے کہا کون سی سنت رسول کو؟ کہا نماز میں سجدے کی سنت کو. رسول مٹی پر، خاک پر سجدہ کیا کرتے تھے، تشیعوں نے پوری تاریخ میں اس سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو شیعہ ہی اہل سنت ہے. لہذا میں اپنے برادران اہل سنت سے کہتا ہوں کہ مکتب خلافہ کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے خلیفہ فلاں، دوسرے خلیفہ محترم، تیسرے خلیفہ جناب. احترام سے نام لیتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو بے احترامی کرے، اس لیے کہ ہمارے فقہا نے کہا ہے، ہمارا عقیدہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں انی اکرہ ان تکون من السبابین، مجھ علی مرتضیٰ کو یہ بات ناپسند ہے، میں ڈس لائک کرتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے. مولا کائنات کر، میرے الفاظ نہیں، نہج البلاغہ کے الفاظ ہے، جا کے پڑھیے گا. انی اکرہ ان تکون من السبابین، میں نہیں چاہتا، علی نہیں چاہتا، باب علم نہیں چاہتا کہ تم برا بھلا سب و شتم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. جو دوسروں کی روش رہی ہے تاریخ میں، وہ روش تم بھی اپنانے لگو. تو مکتب خلافا ہمارا ان مسلمان بھائیوں کا عقیدہ ہے جو آپ کی خدمت عرض کروں سقیفہ بن سعدہ کی روایات کو مد نظر رکھتے ہیں، جبکہ 12 ائمہ کا عقیدہ خلیفہ 12 جو رسول اللہ نے کہا میرے بعد 12 نقیب ہوں گے جیسے بنی اسرائیل میں تھے، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، یہ عقیدہ شیعوں کا نہیں ہے، توجہ رکھے گا، مکتب تشیع کا نہیں ہے، یہ عقیدہ کل مسلمون کا عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے صرف، اس لیے کہ 12 ائمہ کی تعداد نہ بنو امیہ میں نظر آتی ہے نہ بنو عباس میں نظر آتی ہے، اگر 12 امام و خلیفہ و جانشین و نبی کی تعداد کہیں پوری ہوتی ہے تو وہ مکتبہ حلبایت ہے۔ لہذا میں نے دلیل دی تھی کہ امام شافعی کے وہ یہاں پر بھی ذکر کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ 12 ائمہ کا عقیدہ، اور اہل سنت کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ ہماری طریقے سے ان کو ائمہ نہیں مانتے، لیکن امام مانتے ہیں، روایات ہیں ائمہ سے روایات، اور یہی وجہ ہے کہ آل سعود نے حجاز مقدس پر قابض ہونے کے بعد تمام مزارات ڈھا دیے، تمام نام و نشانات مٹا دیے، ہر نشانی مٹا دی، لیکن مسجد نبوی میں جو 12 ائمہ کے نام لکھے تھے سلطنت عثمانی کے زمانے میں وہ آج تک لکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، مکتب خلافہ کہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثم، خلیفہ چارم، یہ ہمارا ان سنی بھائیوں کا عقیدہ ہے، سنی بھائی جب کہتا ہوں تو یہ میری مجبوری ہے کہ عرف عام میں ہم انہیں اہل سنت بھائی کہتے ہیں، علمی طور پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اس سے کسی کی دلاداری مقصود نہیں عزیزہ نگرم، توجہ رکھیے گا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آل محمد کہلاتے ہیں، اور آل محمد تمام مسلمانوں کے ہیں، نہ شیعہ کے ہیں نہ سنی کے ہیں، تمام مسلمانوں کے ہیں، یہی وجہ ہے اس آئے مجیدہ میں اللہ اپنے رسول سے خطاب شیعوں سے نہیں کر رہا، سنیوں سے نہیں کر رہا، کیا کہہ رہا ہے، یوبذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے ہیں ان سے خطاب ہو رہا ہے، ان سے خطاب ہو رہا ہے، اب کیا خطاب ہو رہا ہے کہ تم میرے قرابہ داروں سے مودت کا سلوک کرو، کوئی اجر نہیں چاہتا، تو وہ جو رکھے گا، اب دلیل کہاں سے دے رہا ہوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے، امام شافعی کون ہے، چار ائمہ میں سے، اہل سنت کے چار اماموں سے جن کی تقلید کی جاتی ہے، وہاں سے ذکر کر رہا ہوں کہ آل محمد شیعوں کے نہیں ہیں، آل محمد صرف سنیوں کے نہیں ہیں، کل مسلمانوں کے امام ہیں، جس پر ایمان لانے والے کا اطلاق ہو جائے آل محمد کی مودت اس پہ واجب ہو جاتی ہے، مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر، توجہ کی آپ نے، امام شافعی کیا فرماتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن قد انزلہ، اے اہل بیت رسول اللہ آپ کی محبت کو اللہ نے فرض کر دی اس قرآن میں جس کو نازل کیا ہے، کون، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، توجہ رکھیے گا، میرے امام نہیں ہیں لیکن میں احترام سے نام لیتا ہوں، کیوں ہمارے برادران سنت کے امام ہیں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، یہ ہے وسعت نظری، یہ ہے شرح صدر، یہ ہے مکتب اہل بیت، کہ اگر تمہارے عقیدے کا نبی ہو تو احترام سے نام لو، کیا ہوا، کیا کہتے ہیں، اہل بیت آپ کی محبت کو، یا اہل بیت رسول اللہ، اے اہل بیت رسول اللہ، اب آج یہ اہل بیت میں میرا کلام ہے، اہل سنت کی روایات کی روشنی میں، اہل تشیع کی روایات کی روشنی میں، تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کون ہیں، آل کون ہیں، مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد، یہ اہل بیت رسول اللہ، اہل بیت رسول، حبکم فرض من القرآن قد انزلہ، اللہ نے آپ کی محبت کو واجب، بچے بچے کو شعر حفظ ہونا چاہیے امام شافعی کا، بتاؤ کہ تمہارے امام نے، چار اماموں سے ایک امام نے آل محمد کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا ہے، یکفیکم من عظیم الفخر انکم، آپ کی عظمت و رفعت و مقامات تکوینی و تشریعی کو بیان کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے، توجہ رکھے گا، یکفیکم من عظیم الفخر انکم، آپ کی عظمتوں کو، فخر و مباحات کو بیان کرنے اتنا کفایت کرتا ہے، کافی ہے، من لن یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آپ پہ درود نہ بھیجو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، آل محمد شیعوں کے نہیں ہیں، آل محمد سنیوں کے نہیں، مسلمانوں کے ہیں. نماز شیعہ سنی نہیں ہوتی ہے، توجہ رکھے گا. کہہ رہے ہیں جو نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہے. تو آل محمد کس کے ہوئے؟ اللہ کے ہوئے، کہ جن کو اللہ نے اپنے درود میں شامل کر کے تا قیامت سند بنا دیا ہے. بلکہ درود بھیجے حضرت محمد و آل محمد. راولپنڈی سے ایک احمق صاحب کھڑے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. احمق اس لیے کہوں گا کہ چار کتابیں اپنی پڑھ لیتے تو کم سے کم مفتی لکھنے میں تمہیں شرم محسوس نہ ہوتی. کہ رسول اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ یعنی بنی اسرائیل کی قوم میں 72 فرقے، میری قوم میں 73 ہوں گے، جن میں سے ایک فرقہ ناجیہ اور 72 فرقے ناریہ ہوں گے. 72 ڈائریکٹ جہنم میں اور 73واں فرقہ، 73واں نہیں، میں یہ میں اکثر لوگ کہتے 73واں، توجہ رکھے گا، میں کہتا ہوں 73واں نہیں، وہ پہلا مسلک جو رسول کی زبانی جس کا اعلان کیا گیا تھا وہی نجات یافتہ ہوگا. میں کہ 72 فرقے بنے ہیں، 73واں میری امت میں بنے گا. اکثر لوگ سمجھے 73واں فرقہ، یعنی سب سے لاسٹ میں. 73 کا نمبر 73 کے نمبر کب آئے گا؟ جب 1 سے لے کر 70 تک آپ کراس کر لیں گے، کاؤنٹنگ کر لیں گے، پھر 71 72، اس کے بعد 73 کا آئے گا. تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ 73واں فرقہ. یعنی سب سے آخر میں ہمارے مخالفین کیا کہتے ہیں؟ یہ شیعہ جو ہیں وہ 73واں فرقہ ہے، توجہ رکھیے گا. اکثر نہیں عزیزان گرامی، ہم 73واں فرقہ نہیں، اول تو فرقے کی اصطلاح جو یہاں پہ استعمال کی گئی وہ الگ ہے، لیکن یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ جو ناجی ہوگا، وہ جو نوری ہوگا، وہ جو نجات یافتہ ہوگا، وہ وہی ہوگا جس کو سرکار نے فرمایا ہے. یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ روز قیامت نجات یافتہ ہونے والے ہیں. یہ وہ ہوں گے جس میں سنی بھی شامل ہیں، شیعہ بھی شامل ہیں. بلکہ درود عظمت محمد والا. اب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے شبہ ایجاد کیا. کیا کہ 73واں فرقہ جو ہے وہ مثلا نجات یافتہ پا جائے، 72 جہنم ہی. اچھا قیلا یا رسول اللہ، بتائیے کہ وہ 73واں فرقہ کون ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا ما علیہ انا و اصحابی، جس پر میں اور میرے اصحاب ہوں وہ فرقہ، توجہ رکھے گا، وہ فرقہ ناجی ہے، نجات یافتہ ہے، نوری ہے، جنت میں جانے والا ہے. ما علیہ انا و اصحابی، میں اور کون؟ میرے اصحاب جس پر ہوں، توجہ رکھے گا. اور پھر وہ روایت پیش کی جاتی ہے رسول اللہ میرے اصحاب جو ہیں سب نجوم جیسے ہیں، ستاروں جیسے ہیں، جس کی بھی چاہے پیروی کرو. علامہ حسینی ندوی صاحب نے ہندوستان سے اس کا مدلل جواب دیا، کہا یہ وہ احادیث ہیں جو بنو امیہ نے اہل بیت کی رفعت و بزرگی سے حسد کرتے ہوئے جعلی طور پر گڑھی ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ملتی. یعنی جس کو آپ ثابت نہ کر سکیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ثابت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ایک ایسی روایت جس کے بارے میں اہل سنت نے کہا کہ یہ تو ہے ہی نہیں، حالانکہ ان کی روایات موجود صحیح مسلم، صحیح بخاری اور دوسرے بڑے فلاسفہ اور دوسرے بڑے مفسرین اور مورخین نے اس چیز کو لکھا ہے. تو ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ اب اس نے کہا کہ ما علیہ ہے انا و صحابی، رسول نے فرمایا میں اور میرے صحابی جس پر ہوں گے وہی نجات یافتہ ہوگا. پھر اس بدبخت نے کہا کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے، توجہ رکھے گا، تمہیں شرم نہیں آتی اس آل کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ جن کے وجود مقدسہ و طاہرہ کو، جن کی ارواح کو، جن کے اجسام طاہرہ کو اللہ نے درود میں شامل کر کے رہتی دنیا تک نماز کا جز بنا دیا. اب یہ کیا حسد میں، جلن میں؟ کیوں؟ کیونکہ مقابلہ نہیں کر سکتے جعلی احادیث کے ذریعے سے، شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں. اب کہہ دیجیے کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے. آل کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ ذرا وہ روایت تو پڑھو جا کر جو تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تمہیں شرم آتی اپنے ساتھ مفتی لکھنے کی؟ تمہیں شرم آتی کہ تم کیا بات کہہ رہے ہو؟ توجہ رکھیے گا سیدھا نہیں کہہ رہا. ابھی آل گمراہ ہو سکتی ہے. پھر اس نے کہا آل اہل البیت جو ہیں وہ 3 قسم کے، ایک ولادت کے ذریعے سے ہوتے ہیں، ایک سکونت کے ذریعے سے ہوتے ہیں، ایک نسب کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اور یہ روایات میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اصطلاحوں کے ذریعے سے پسانا. اچھا آل گمراہ ہو سکتی ہے، توجہ رکھے گا۔ اصل دیکھو تو کہ یہ کتابیں بھری پڑی، میرے پاس کتابیں لائے ہوں، انشاءاللہ پیش کروں گا۔ یہ نابی المودہ علامہ شیخ سلیمان بن شیخ الکبیر ابراہیم الحسینی البلخی الحنفی القندوزی الحنفی کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب ہے۔ اس لیے میں نے کہا اہل سنت سے کہتا ہوں نہ میری سنو نہ اپنی سنو، جا کے اپنی کتابیں پڑھو، پتہ چلے کہ آل کون ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ آل سے مراد کیا ہے، اہل بیت سے مراد کیا ہے، توجہ رکھے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی عظمت کو، جن کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قرار دیا ہے، سرکار موجود ہیں، توجہ رکھے گا۔ اب میں چند نقطے عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کون ہستیاں ہیں، بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ دو تین روایات میں چونکہ تحقیق کر کے لایا ہوں، وہ اس کو ظاہر ہے پوری روایت تو میں پڑھ نہیں سکتا، تو ایک یہ شبہ ہے۔ ایک اور شبہ جو میں یہاں پہ لکھ کے لایا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے اگر اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا اور نومینیٹ کر کے حکومت دے دی تو اس میں کیا برائی کی انہوں نے، ماشاءاللہ۔ کیوں کہا کہ آئمہ بھی تو ایسے ہی تھے، علی نے حسن کو بنایا، حسن نے حسین کو بنایا۔ اصل قیاس مع الفارق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں، توجہ رکھیے گا۔ اگر اے کہنے والے، اے قائل، اگر تو مکتب خلافہ کا ماننے والا ہے، مکتب قرآن کا ماننے والا ہے، حضرت ابو بکر کو پہلا، حضرت عمر کو دوسرا، حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ کہتا ہے، تب بھی ان کے مکتب اور اصول کے روشنی میں تیری یہ بات غلط ہے، توجہ رکھیے گا۔ کہ معاویہ بن سفیان نے اگر یزید کو حاکم بنا دیا تو کیا مضائقہ، کیا خرابی، کیا قباحت ہے اس میں؟ بھائی تمہارے آئمہ بھی تو باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، توجہ رکھے گا۔ مکتب خلافا کی روشنی میں بھی کاش تو پڑھ لیتا شیعوں کی مخالفت میں۔ اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اہل سنت برادران سے کہتا ہوں، دیکھیے ممکن ہے آپ کو اہل تشیع کے یعنی شیعوں کے کسی عمل سے تکلیف ہو، سوال ہو، اعتراض ہو، ٹھیک، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہو، ماتم کیوں کرتے ہیں، کہ علم کیوں لگایا جاتا ہے، عید الجنہ کیوں نکلتا ہے، شب تابوت کیا ہوتی ہے مثلا، یہ مجلس کیوں ہوتی ہے مثلا، عرض کرو، سوال ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سوال کرنا آپ کا حق ہے، جواب دینا ہمارا رائٹ اور حق ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعوں کی مخالفت کی وجہ سے آپ آل رسول اور مکتب اہل بیت کو چھوڑ دیں۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کے علماء اکرام کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء آج کہہ رہے ہیں کہ دیکھو شیعوں کی مخالفت میں اہل بیت کو نہ چھوڑو، مسلسل کہہ رہے ہیں۔ تو ایک یہ پہلے اس کا جواب دے دوں، پھر میں ان دوسرے نکات کی طرف آتا ہوں۔ ایک دفعہ بل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ خلیفہ اول کا انتخاب یا خلیفہ دوم کا انتخاب یا خلیفہ سوم، آپ کے عقیدے کے مطابق، آپ کے اصول کے مطابق جمہوری تھا، ٹھیک ہے۔ میں ابھی اس میں کوئی مناقشہ نہیں کر رہا کہ میں ان کی بات کو رد کروں کہ وہ درست تھا یا نہ درست تھا، عقیدے کے مطابق وہ انتخاب نہ درست تھا، نس موجود تھی، لوگوں نے مخالفت کی تھی اس کی، ٹھیک ہے، یہ بات ہے، لیکن میں ابھی رد نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کے عقیدے کے مطابق جو اصول خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم کے لیے تھا، وہ انتخاب تو تھا ہی نہیں، یعنی وہ اصول تو معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ معاویہ تک حکومت کیسے پہنچی؟ آیا تمام مسلمان اس کو خلیفہ سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ معاویہ ابن ابی سفیان کی مذمت میں روایات موجود ہیں، اہل سنت کی روایات موجود ہیں، کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے، میں کوئی بے احترامی نہیں کر رہا، میں علمی بات کہہ رہا ہوں، تو وہ جو رکھے گا۔ تو وہ جو حکومت تھی جو معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس تھی، کہ جس سے، توجہ رکھے گا، جس سے مولا کائنات نے جنگ کی ہے، تو اگر آپ ہی کی حدیث کے مطابق، توجہ رکھے گا، جو 14 خلیفہ راشد ہے وہ معاویہ ابن ابی سفیان سے جنگ صفین میں جنگ کرتا ہے اور اسے شکست دیتا ہے، اور بعد میں اس کے خلاف بیانات بھی موجود ہیں مولائے کائنات کے, تو آپ کی روایات کے مطابق کہ میرے اصحابی نجوم کی مانند ہیں, ستاروں کی مانند ہیں, کسی کی چاہے پیروی کر لو, حالانکہ وہ روایت درست نہیں ہے, پھر بھی اگر صحیح مان لیں, تو اگر ہم علی مرتضیٰ کی پیروی کر کے کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پھر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہم علی مرتضیٰ کی پیروی کر رہے ہیں, وہ نجوم ہیں, توجہ رکھیے گا, ستارے ہیں تو ہم علی مرتضیٰ کی پیروی کر رہے ہیں, اس لیے کہ علی وہ ستارہ ہے جو ستاروں کے پیچھے نہیں چلتا, ستارے اس کے پیچھے چلتے ہیں. مولا کائنات ایک جنگ میں جا رہے تھے, زائچہ بنانے والے, جی ماشاءاللہ جو آپ کو مل جائیں گے, بچے کے زائچہ, شادی کے زائچہ, یہ سب معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہوں, آپ کو ٹوپی پہنانا ہے, کوئی زائچہ وائچہ نہیں ہوتا بھائی. علم جفر اور عمل کی روشنی اگر کوئی ڈھنگا آدمی بنانے والا ہے وہ الگ ہے, لیکن اس سے قسمت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, توجہ رکھیے گا, قسمت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایسے ہی ایک تھا بیچارہ, مولا کہنا, مولا آپ کو تو شکست ہوگی, مولا آپ کو تو جی ڈیفیٹ کھا جائیں گے آپ بس. مولا نے کہا کہ اچھا, اب تو ابھی ایک گھنٹے کے بعد جا رہا تھا, اب تو ابھی جاؤں گا. مولا سوار ہوئے, کہا کہ اب ذرا زائچہ کھینچ, توجہ, یہ اہل سنت نے نقل کیا ہے. اب جو کہا کہ جناب تو ستاروں کی چال ہی بدل گئی, تو بقول اہل سنت کے کہ علی نے کہا علی ستاروں کے پیچھے نہیں چلتا, ستارے علی کے پیچھے چلتے ہیں. حقیقت یہی ہے, وہ جو تکوینی قدرت اہل بیت کے پاس, ستارے ان کے معتقد ہیں, ان کے گھر پر اترنے والے ہیں, ان کے اشاروں پر چلنے والے ہیں, اس لیے کہ نظام کائنات جو آج قائم ہے اللہ کی ولایت کے بعد اور رسول کی ولایت کے بعد, وہ علی مرتضیٰ کی ولایت سے قائم ہے, اور یہی وجہ ہے تا قیامت یہ ولایت چلتی رہے گی, جب تک کہ وہ بارواں آ کر علی کی ولایت کو تمام معنی میں پورا نہ کر دے گا. لہذا یہ مولا کائنات ستارے ان کی, کائنات ان کے اشاروں پر گھومنے والی ہے, توجہ رکھے گا. لہذا تو وہ جو معاویہ بن سفیان کی حکومت تھی وہ بادشاہی حکومت تھی, کہ بیٹا میرے بعد تو, ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی اصول کے. اگر خلفائے راشدین کے نظام کو بھی آپ درست مانتے ہیں برادران اہل سنت, تو ان اصولوں کے مطابق بھی معاویہ بن سفیان نے اپنے بیٹے کو غلط نامزد کیا تھا. وہ شرعی حکومت نہیں تھی, وہ قانونی حکومت نہیں تھی, وہ قرآنی حکومت نہیں تھی, وہ سنت رسول کے مطابق حکومت نہیں تھی, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غلط. مولانا مودودی کے بیانات اٹھا کے دیکھیے اور دوسرے بیانات اٹھا کے دیکھیے, تاریخ میں مل جائیں گے آپ کو. یہاں تک کہ خود یزید کا بیٹا وہ کہتا ہے کہ 40 دن حکومت کرنے کے بعد الگ ہو جاتا ہے, کہ اس تخت کے نیچے خون حسین ابن علی ہے, میں حکومت نہیں کر سکتا, الگ ہو گیا, میرا باپ ظالم تھا, جابر تھا, قاتل تھا. تو یہ صورتحال ہے. تو ایک جواب یہ کہ, اور یہ جو آپ مثال دے رہے کہ بھائی علی کے بعد حسین, حسین علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین, تو یہ تو روایات نے کہا ہے, یہ تو رسول اللہ نے خطبہ حجت الوداع میں جب غزیر خم کے میدان میں پہنچے ہیں تو وہاں پر بیان کیا ہے کہ میرے بعد علی ہوں گے, علی کے بعد حسن ہوں گے, حسن کے بعد حسین ہوں, حسین کے بعد زین العابدین, زین العابدین کے بعد محمد باقر, اس کے بعد جعفر صادق, پھر موسیٰ کاظم, پھر علی رضا, پھر محمد تقی, پھر علی نقی, حسن عسکری, اور آخر الزمان امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. پھر دوسری دلیل دوں کہ اہل بیت ولایت کو کہاں سے لیتے ہیں, سنی بھی ہوگا کٹر عقیدے والا مسلم الثبوت سنی بھی ہوگا, وہ کہے گا میں خلفاء راشدین سقیفہ کے نظام کو ماننے والا ہوں, لیکن جب ولایت لینی ہوتی ہے تو علی کے دروازے پہ آتا ہوں. ولایت کو کہاں سے لیتے ہیں, اب وہ جو بھی ولایت کا معنی کرتے ہیں, میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا, کیونکہ ہماری یہ صوفی اکرام میں ولایت کا سلسلہ ہے, گدی نشینی, سجادہ نشینی کا سلسلہ ہے, میں اس میں وارد نہیں ہو رہا کہ وہ کیا ہے, لیکن وہ ولایت تو جن معنوں میں بھی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ولایت صرف صرف چلی ہے تو علی مرتضیٰ سے چلی ہے, بلکہ درود بھیجے حضرت محمد و آل محمد. لیکن یہ آل کون ہے, توجہ رکھیے گا, حساس مواقع پر سرکار دو جہاں حبیب قبلی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی آؤ, میں ہاتھ اٹھاؤں گا, تم دعا پڑھو, میں آمین کہتا ہوں. وہ دعا کیا ہوگی کہ علی کی زبان سے دعا نکلے اور رسول کائنات پر رحمت بنا کے بھیجے جانے والا آمین کا ہے. توجہ رکھیے گا, حساس مواقع پر, بہت سینسیٹیو جو ٹائم ہوتا تھا اس وقت, ایک موقع پر سرکار دیکھ رہے تھے قیامت تک علی کی محبت میں تزلزل پیدا ہونے والا ہے, لوگ اپنی وابستگیاں چھوڑنے والے ہیں. فرمائے اے علی تم دعا کرو, اپنی زبان سے کہو کہ اے اللہ مجھ علی کی محبت کو اہل ایمان کے دل میں راسخ و پختہ کر دے. ادھر علی کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے, توجہ رکھے گا, اے اللہ مجھ علی کی محبت کو, توجہ رکھے گا, یعنی بریکٹ میں مولا علی کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرا حبیب مجھ سے کہہ رہا ہے. توجہ رکھیں گے, وہی قل لا اسألکم والا جملہ ہے یہاں پر کہ میرا حبیب تم میری طرف سے کہہ دو, تو مولا بھی کہہ رہے ہیں اے خدا تیرا حبیب کہہ رہا ہے, اور علی کو علم ہے یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوا, یہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کا تابع ہو کے کہتا ہے. اب کیا کہا مولا نے, اے علی تیرے حبیب نے مجھ سے کہا, میرے استاد نے کہا, میرے مرشد نے کہا, تیرے خاتم النبیین نے کہا, کیا کہا, اے اللہ مجھ علی کی محبت کو اہل ایمان جو قیامت آنے والے ہیں ان کے دلوں میں راسخ و پختہ کر دے. سرکار نے دو جہان کا آمین یا رب العالمین, اے خدا علی کی زبان سے نکلنے والی دعا پر میں آمین کہتا ہوں. اب یہ دعا ختم ہوئی تھی کہ آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے, آیت لے کے نازل ہوئے, سیاج لہم الرحمٰن ودا, اے حبیب تم نے علی سے دعا کرائی, تم نے آمین کہا, ہم نے آیت بھیج کے یہ ثابت کر دیا کہ علی کی محبت انہی کے دل میں آئے گی کہ جن کی ولادت ظاہر ہوگی. توجہ کیا آپ نے, سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا, بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو اہل ایمان کے دلوں میں قرار دے گا. مل کے درود یا عظمت محمد و آل محمد. پھر آج لوگوں کو مولا کائنات ہضم نہیں ہوتے, توجہ رکھیے گا, وہ کہتے ہیں نا کہ علی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا, تمہیں کائنات سمجھ میں آ گئی, تم نے پوری یونیورس کا جائزہ لے لیا, تم نے پورے نظام شمسی کی سیر کر کے آ گئے, کہ کہتے ہیں نا کہ آپ شیعہ حضرات علی کی حدود کو بہت بڑا دیتے ہیں, تو میں نے کہا پہلے وہ حد بتا دیجئے جس سے ہم بڑھا دیتے ہیں, علی کی کوئی حد ہے؟ یہ تو سرکار نے کہا اے علی تمام درخت قلم بن جائیں, تمام دریا سیاہی بن جائیں, تمام پتے درخت کے, توجہ رکھے گا, اول سے لے کے قیامت تک کی بات ہو رہی, اپنے زمانے کی بات نہیں کر رہے, جتنے بھی پتے ہیں سب کاغذ بن جائیں, اور لکھنے والے حساب کرنے والے کاؤنٹنگ کرنے والے جن ہو, لکھنے والے انسان ہو, اے علی تیرے فضائل ختم نہیں ہونے والے, فضائل ختم ہونی یعنی سرحدیں تیری عظمتوں رفتوں کی ختم ہونے والی نہیں ہیں, آپ علی کو بڑھا دیتے. تو میں نے کہا بھائی آپ علی کی معین کر دیجئے حدود, میں پھر آپ کو بتا دوں میں کہاں گھٹا رہا ہوں کہاں بڑھا رہا ہوں. اب علی سمجھ میں نہیں آتے, تو میں نے کہا کہ آپ کو یونیورس سمجھ میں آ گئی, آپ کو نظام شمسی سمجھ میں آ گیا, آپ کو سورج سمجھ میں آ گیا, سائنس نے نہ بتایا ہوتا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ سورج کا حجم کیا ہے, سورج کی روشنی کیا ہے, کتنی دیر میں آتی ہے, سورج اور چاند کے درمیان فاصلہ کیا ہے, سورج کیا کرتا ہے, چاند کیا کرتا ہے, یہ تو سائنس نے آپ کو بتایا, سائنس کی مرون منت ہیں, اور آپ چلے ہیں مولا کائنات پر اعتراض کرنے, جو ممبر سلونی بیٹھ کے تھے سلونی سلونی قبل دونی, ارے مجھ سے پوچھو قبل اس کے گلی تمہارے درمیان سے اٹھ جائے, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہوں. تو مولا کائنات کا جملہ یہ بتا رہا ہے, آج اشہد ان علی و ولی اللہ گالی نظر آتی ہے, دہشت گردی نظر آتی ہے, ارے یہ خطاب تو رسول اللہ نے علی کو دیا ہے, من کنت مولا ہو فہذا علی, مولا کا جملہ یہ کہہ رہا ہے میں جس جس کا مولا تھا ہوں اور رہوں گا, اب علی اس کا مولا ہے, اب مجھے بتا دو رسول کون ہے, وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, اے حبیب ہم نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, اس رحمت کے سائے میں رسول کی ولایت ہے, رسول یہی کہہ رہا ہے جہاں تک مجھ رسول کی ولایت, اب علی مرتضیٰ کی ولایت ہے, تو پتا چلا کائنات چھوٹی ہے علی کی ولایت بہت بلند ہے.
اللہ
علی کی ولایت پورے نظام کائنات پر چھائی ہوئی ہے. ہضم نہیں ہوتا علی, کیوں ہضم نہیں ہوتا؟ اس لیے ہضم نہیں ہوتا, مقایسہ نہیں ہے کسی سے. دوسرے بھی آ کے یہ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ علی کی حکومت چار ٹانگوں والی کرسی کی محتاج نہیں ہے. علی کی حکومت بقول امام سجاد کے ہمیں دلوں پر حکومت دی ہے, دل خاضے ہوتے ہیں, دل جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں ہماری دہلیز پر. علی کی حکومت چار کرسی کی ٹانگوں والی جی اقتدار کی محتاج نہیں ہے. اس لیے, اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہے, حضرت عمر کہہ رہے ہیں, لولا علی لہلک عمر. دیکھو خلافت ظاہری میری ہے, لیکن جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے تو علی مرتضیٰ کے دروازے پہ جاتا ہوں, تو پتہ لگا اصل حکومت ان کی نہیں ان کی ہے کہ جن کے دروازے پہ آ کر فیصلے کروا رہے ہیں. یہ وہ حکومت ہے. تو علی ہضم نہیں ہوتا, توجہ رکھے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کا کلام بھی سمجھ میں نہیں آتا. چھٹے امام کے بعد صحابی پہنچا, مل کے درود بھیج حضرت محمد و آل محمد. مولا بتائیے, کوئی حدیث پیش کیجئے. اب مولا نے حدیث پیش کرنی, میری حدیث میرے والد کی, ان کی حدیث ان کے والد کی, ان کی حدیث ان کے والد کی, پھر علی مرتضیٰ کی, پھر رسول اللہ کی, پھر جبرائیل کی, پھر لوح محفوظ کی. یعنی امام جو ہے کیا لوح محفوظ تک دیکھ کے بتا رہا ہے. صحابی ہوگا وہ بتائے گا, سمے تو من حبیب رسول اللہ, میں نے اپنے حبیب اپنے دوست رسول اللہ سے سنا. اس کی پہنچ رسول تک ہے, توجہ رکھے گا, اس کی پہنچ رسول تک, اس سے آگے نہیں جانتا. امام وہ ہے جو لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے بتا دیتا ہے, یہ میری نہیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی حدیث ہے. یہ ہے فرق. اب کیا ہوا, امام نے بیان کرنا شروع کیا, اب جب پردے ہٹانے شروع کیا اثر و رموز سے, اب جو صحابی تھا وہ ششدر رہ گیا, حیران ہو گیا. مولا یہ علم اتنا علم, ماشاء اللہ کلامکم کل جوہر. مولا آپ کا کلام تو ہیرے جواہرات الماس ہیرے کی مانند ہے. اب اس کی پہنچ کہاں تک تھی, دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے, پتھر ہوتے ہیں ہیرے جواہرات لال اور یہ جمع پتھر ہوتے ہیں. اس نے کہا بھائی سب سے قیمتی چیز کیا ہے, یہ ہے. اس کا کلام حکم کل جب آئے, مولا آپ کا کلام جو ہے قیمتی پتھروں کی مانند ہے. امام نے کہا مل حجر, یہ جو تم حجر کہہ رہے ہو یہ کیا ہے, یہ صرف پتھر ہے, اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ہے. اس نے کہا مولا میری پہنچ تو یہاں تک ہے, آپ بتائیے کہ آپ کا کلام کیا ہے. حضرت امام مجاہد سے فرماتے ہیں کلام کو کلام نا نور, ہمارا کلام نور ہے, ہم علم خدا کی روشنی میں کلام کیا کرتے ہیں, اس لیے ان کا کلام نور. ان سے محبت تمام مسلمانوں کی میراث ہے. علی کی محبت کو جوز قرار دیا گیا, اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے برادر علیہ السلام کہتے تھے ہم منافقوں کو پہچاننا چاہتے تھے تو ذکر علی چڑھا دیتے تھے. کیوں, اللہ موجود نہیں تھا, تھا رسول موجود نہیں تھے, تھے قرآن موجود نہیں تھا, تھا. یہ مومن و منافق کا پتہ لگانے کے لیے علی کا ذکر کیوں چھیڑا جاتا تھا؟ علی میں ایسی کیا بات تھی کہ علی کا ذکر چھیڑ کے پتہ چل جاتا تھا؟ اس لیے کہ جو منافق تھے ان کے باپ دادا علی کی تلوار سے سر تن سے جدا ہو کر گرتے رہے, وہ آخر جہنم ہو کر رہے, دلوں میں بغض موجود تھا. تو اہل سنت کے صحابہ اکرام, یعنی اہل سنت کہتے ہیں ہمارے صحابہ جو سر کا تاج ہے, وہ کہتے تھے کن نعرف المنافقین, کہ جب ہم کسی منافق کو جاننا چاہتے تھے بے فکر علی ابن ابی طالب علی کا ذکر چھیڑا کرتے تھے. ادھر علی کا ذکر آتا تھا چہرہ سمر جاتا تھا, مسکراہٹ آ جاتی تھی, سمجھ جاتے تھے ہمارا ہے, چہرہ بگڑ جاتا تھا سمجھ جاتے تھے ادھر والا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کہا کہ تمام مخلوق کی ضرورت علی مرتضیٰ ہے, وہ تمام مخلوق سے مبرا اور بے نیاز ہے. اور یہی دلیل ہے کہ علی امام برحق ہے. یہ خلیل, معذرت چاہتا ہوں, خلیل ابن آدم کا بیان ہے, توجہ رکھیے گا. احتیاؤں جو کل الہی ہے, مخلوقات سب اس کی ولایت کی دہلیز پر خاتے و سجدہ دیتے ہیں. وَاِسْتَغْنَاؤُهُ عَلَى الْكُلِ, اور وہ سب سے غنی ہے. اور یہی دلیل ہے کہ علی امام برحق ہے. یہ وہ حسیاں ہیں
جن کی محبت ہو.
اب کہا کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے, توجہ رکھیے, آل سے کیا مراد ہے, اہل بیت سے کیا مراد ہے. صرف ایک علمی نقطہ آپ کی خدمت دور دوں, میں تحریر کر کے لایا ہوں اور اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھاؤں. مل گرو دیجیے محمد وال محمد. رسول اللہ نے اہل بیت کا لفظ قرآن میں ہے, اہل بیت کا لفظ تین مرتبہ استعمال ہوا ہے, توجہ رکھیے, کل تین مرتبہ. سورہ ہود آیت نمبر 73, سورہ قصص آیت نمبر 12, اور سورہ احزاب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آیت تطہیر والی آیت, اس میں آیا ہے, تین مرتبہ آیا ہے. سورہ ہود میں حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ کے بارے میں, اتعجبین من امر اللہ, کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتی ہو, اللہ کا فضل, اس کی رحمت و سلام و دعا ہے تم اہل بیت پر. اہل بیت کہاں ہے, وہاں پر ایک اہل بیت کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے. دوسرا اہل بیت حضرت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب حضرت موسیٰ کو ڈال دیا گیا اور گہوارہ پہنچا وہاں پر, تو فقالت, تو حضرت موسیٰ کے گھر سے ایک شخص وہاں, ایک خاتون وہاں موجود تھی, حل ادلکم علی اہل بیت, کیا میں ایک ایسے گھر والوں کو پتہ بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کر رہے ہوں, تمہارے لیے بڑے مشرق اور ہمدرد ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا یہ, تیسرا یہ مقام ہے جو سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں نازل, تین مرتبہ نازل ہوا ہے. اب سرکار کی زبانی روایات اہل سنت بھی ہیں, اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اہل تشیع کی روایت بھی وہ عرض کروں گا بہت تیزی کے ساتھ. ایک فمل کی درود بھیجیے محمد وال محمد پر. عام معنی میں اہل بیت ان مسلمانوں کو کہا گیا ہے جو ایمان میں ثابت قدم تھے, توجہ رکھے گا, ان کا حسبی یا نسبی کوئی رشتہ داری رسول اللہ سے نہیں ہے, نہ حسب سے نہ نسب سے, ٹھیک ہے, نہ سبب سے. سبب کیا ہوتا ہے, مثلا بیٹی دے دی, بیٹی لے لی, مثلا یہ سبب بن گیا رشتہ داری کا, توجہ رکھیے گا. اس کون ہے, ابو ذر و سلمان, ان کو رسول اللہ کا منا اہل البیت, حضرت سلمان کے لیے بھی ہے اور حضرت ابو ذر علیہ السلام کے لیے بھی ہے. اور ابن شہر بآشوب نے اپنی کتاب مناقب میں بھی لکھا ہے, اور سوائق محرقہ نامی کتاب میں ابن حجر اسقلانی بھی لکھا ہے. ایڈریس میں موجود, صرف ایڈریس دے کے جا رہا ہوں, صفحہ نمبر جلد نمبر نہیں بتا رہا ہوں. دوسرا معنی کیا ہے, وہ نسبی رشتہ دار جو نسب کے ذریعے سے ہیں, ٹھیک ہے, باپ دادا کی طرف سے ہیں, کہ جن پر صدقہ واجب یعنی زکوٰۃ حرام ہے, وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. نیشاپوری نے صحیح مسلم میں باب فضائل علی میں اس کو ذکر کیا ہے, اور ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس اور ان کی اولاد اس روایت کی روشنی کے صدقہ یعنی زکوٰۃ واجب حرام ہے, توجہ رکھے گا, وہ رشتہ دار یعنی اہل بیت کہلاتے ہیں. یہ دوسرا معنی ہے. تیسرا معنی کیا ہے, ازواج نبی, توجہ رکھے گا, یہاں پر میرا کلام ہے, یہاں میں رکوں گا اور اہل سنت کی روایت پیش کروں گا. یعنی سکونت کے لحاظ سے, توجہ رکھے گا, جو گھر میں ساکن ہو جائے, گھر والی بن جائے, وہ بھی اہل بیت میں یعنی گھر والوں میں شامل ہے, توجہ رکھے گا یہ. اور چوتھا معنی جو ہم اہل بیت مراد لیتے, تینوں معنی ہم انکار نہیں کرتے, توجہ رکھے گا, چوتھا معنی جو ہم مراد لیتے ہیں وہ خاص الخاص ہے, یعنی وہ ہستیاں کہ جن میں عصمت موجود ہے وہی اہل بیت کہلاتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. دوسرے معنی موجود ہیں لیکن خاص معنی میں جو دارائے عصمت ہوتے ہیں ان کو اہل بیت کہا گیا ہے, اور جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے, توجہ رکھے گا. سوائق محرقہ میں بھی یہ روایت ہے, اور دوسری کتابوں میں تحاوی نے مشکل الآثار نے بھی اسی قول کو نقل کیا ہے, توجہ رکھیے گا. اب آتے ہیں روایات اہل بیت, آئمہ اہل بیت سے جو روایات ہیں اہل بیت کے معنی میں کیا ہیں. آج کہا جا رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے, کہ اہل بیت گمراہ ہو سکتے ہیں, آج گمراہ ہو سکتی ہے. کاش کہ تم پڑھ لیتے یہ کتابیں, اب دلیل دے رہا ہوں میں, اور اہل سنت کی کتاب سے دلیل دوں گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, جو بھی پرہیزگار اور صالح انسان ہو وہ ہم اہل بیت میں سے ہے. عمومی معنی مراد لیا, جو بھی صالح ہے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, تقوی والا ہے, وہ ہم اہل بیت میں سے. دو روایات امام نے دلیل کے طور پہ پیش کی ہیں, دونوں روایت پیش کر رہا ہوں میں. امام نے ایسے نہیں کہا, دلیل ہے امام کے پاس قرآن سے, توجہ رکھے گا. پہلی دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 51-51, وَمَن يَتَوَلَّ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, یہود النصارہ کے بارے میں کہا, جو ان سے دوستی کرے گا, ان کی پیروی کرے گا, ان کے نظام کو مانے گا, ان کے پیچھے جائے گا, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, وہ انہی میں سے ہوگا. اگر ان کی پیروی کرو گے انہی میں سے ہو جاؤ گے. یہ نگیٹو معنی میں امام نے بتایا. اب پازیٹیو معنی میں بھی امام نے دلیل دی ہے, توجہ رکھے گا. حضرت ابراہیم اور نازل کے نام پہ جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 36 ہے، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے، توجہ رکھے کون، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں جو میری اتباع کرے، فانہ منی، وہ مجھ سے، منیت کی منزل پہ ہے. امام نے کہا جو شیعہ جو سنی نیک ہو، پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو، وہ ہم اہل بیت میں سے. ایک دلیل یہ، ایک معنی یہ. دوسرا معنی، خاص معنی مراد لیا جاتا ہے، وہ ہے رشتہ داری. جو رسول کے رشتہ دار ہیں ایمان والے، توجہ رکھے گا، بے ایمان نہیں، حالت کفر مر جانے والے نہیں، توجہ رکھے گا. لیٹر نمبر 9، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب بھی جنگ شدت اختیار کر جاتی تھی، گھمسان کی جنگ ہوتی تھی، اور لوگ دشمن سے مقابلے میں کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، تو رسول اللہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے. توجہ رکھے گا، عبیدہ بن حارث بدر میں بھیجا، حمزہ احد میں شہید ہوئے، جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 97 میں مولا کا یہ قول موجود ہے کہ رسول اپنے رشتہ داروں کو، اہل بیت کا ہے مولا کائنات نے وہاں پر، جو قریبی رشتہ دار ایمان کی حالت میں جنہوں نے جان دی. اور تیسرا معنی، وہی خاص الخاص معنی مراد ہے، جس کو قرآن نے یطہرکم اہل البیت کہا ہے، یطہرکم تطہیرہ کہا ہے، وہ کیا ہے؟ جو معیار حق بن جائیں، جن میں عصمت آ جائے، جو ولی اللہ آدم بن جائیں، جو نبائے عظیم بن جائیں، جو کہے انا باب اللہ، جس لیے کہا جائے ید اللہ، جس کے لیے کہا جائے اہل اللہ، جس کے ہاتھ کو کہا جائے ید اللہ، جس کی آنکھ کو کہا جائے لسان اللہ، اس کو در حق معیار حق بن جائیں، اور پھر رسول یہ کہتے ہوئے نظر آئیں، اے اللہ علی حق کے ساتھ، اور حق علی کے ساتھ ہے، اور یہ نہیں کہا جہاں حق جائے وہاں علی کو بھیج دے، بلکہ کہا علی معیار ہے، جہاں علی جائے وہاں حق کو موڑ دے، وہاں علی کو موڑ دے. اب مثال میں دے رہا ہوں، لیکن مثال مناقشہ نہیں ہوتی، یہی گھڑی جو آپ کے سروں پہ لگی ہوئی ہے، اگر اس میں سوئی نہ ہو، ڈیجیٹل کو چھوڑ دیجیے، ڈیجیٹل تو بغیر سوئیوں کی ہوتی ہے نا، اگر یہ صرف ہنسے والی کیا ہو، گھڑی ہو، اور اس میں وہ سوئی نہ ہو جو آپ کو وقت بتاتی ہے، کیا آپ وقت بتا سکتے ہیں؟ نہیں. یہ وقت کی سوئی بتائے گی کہ وقت کیا ہو رہا ہے. علی مرتضیٰ کی حیثیت اس کائنات میں اس رہنما کی ہے جو حق و حقیقت کا پتہ دیتی ہے. اس لیے مولا رسول اللہ نے فرمایا علی جہاں جائے حق وہاں موڑ دے. تیسرا معنی یہ مراد ہے، اور اس کے لیے وہی ہے. پھر مولا فرماتے ہیں اپنے رسول اہل بیت کو دیکھو، مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں، ان کی صرف حرکت کرو، ان کی پیروی کرو، وہ راہ راست سے تمہیں خارج نہیں ہونے دیں گے، وہ دور جاہلیت کی طرف تمہیں پلٹنے نہیں دیں گے، ان سے آگے نہ بڑھو ہلاک ہو جاؤ گے، ان سے پیچھے نہ رہو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، مولا کائنات نے فرمایا. یہ تیسرا معنی وہ مراد ہے. اب آئیے قرآن کی طرف، سورہ ہود، حضرت نوح کا طوفان آ گیا، حضرت نوح نے کہا ونادا نوح فقالا رب ان ابنی من اہلی، آل کون ہے، اہل بیت کون ہے، آئے گھر والے، آئے سب رشتہ دار، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کون اہل بیت سے مراد کون ہے، سب نے کہا ازواج بھی شامل ہیں. اب اس میں بہت کلام ہے، میں فی الحال اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، پھر کسی موقع پر اس دلیل کو دوں گا کہ یہاں پر ازواج نبی مراد نہیں ہے. میں نے کسی موقع پہ دلیل دی تھی، پھر کسی موقع پر، لیکن یہ معذرت چاہتا ہوں کہ ہماری مزاج اتنا کر دیا گیا ہے مجالس کا کہ ہم علمی بات کہتے تو مجلس چپنے لگتی ہے، کہ لوگ بار بار گھڑی دیکھنے لگتے ہیں، لیکن نوجوان گزارش ہے علمی باتیں سنیں، اپنے ذہن نشین کریں، تاکہ اگر کوئی مخالف عقیدہ کا آپ سے سوال کرے، احترام سے پیار سے دلیل دیں. ایک دفعہ مل کے دور بھیجیے محمد وال محمد وال. بس بہت جلدی کے ساتھ میں وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے. میرا ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا من اہلی، میرا اہل ہے، اہل البیت، توجہ رکھیے گا. کیا کہا انہوں نے، ان ابنی من اہلی ووعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. نو اپنے دل میں بیٹے کی محبت کی وجہ سے کہ بیٹا ڈوب رہا ہے، شاید اس کو بچا لوں، شاید ایمان پہ آ جائے، نہیں آیا. ان ابنی من اہلی، 35واں سورہ ہود 45ویں آیت، ان ابنی من اہلی، یہ بیٹا میرا ہے، اہل ہے، میرے نطفے سے، میری نسل سے، حسب نسب کے ذریعے سے، اس کے شناخت کارڈ میں کا نام لکھا جائے گا، نوح کا نام لکھا جائے گا. توجہ رکھیے گا، کیا کہا، ان ابنی من اہلی، خدا نے کہا انہو لیس من اہلک، وہ تیرا اہل نہیں ہے، وہ تیرے اہل بیت سے نہیں ہے. دلیل کیا دی؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے. بیٹا تیرے صلب سے ہے، بیٹا تیرے نطفے سے ہے، بیٹے کے ساتھ تیری ولدیت لکھی جائے گی، میرا بیٹا ہے. خدا نے کہا کہ نہیں، یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ اہل نہیں ہے. تو پتہ چلا ہر گھر والا اہل نہیں ہوتا کہ نبی کا بیٹا کہلائے. اب کیا ہوا؟ اب آئیے میں روایت پیش کرتا ہوں اہل سنت کی. ہر گھر والی، ہر ازواج نبی، ہر چچا، ہر رشتہ دار اہل بیت میں شامل نہیں، تو عام معنی میں ہو سکتا ہے، خاص معنی میں کہ جن کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، اہل بیت آؤ سے رجس کو، نجاست کو خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ دور رکھے گا تا قیامت. تو یہ مراد کون سے ہیں؟ اب آئیے میں اہل سنت کی روایت پڑھتا ہوں. گھر والی یہاں مراد نہیں ہے، بیوی اہل بیت میں شامل ہے، چاہنے والے اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں، اصحاب بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جن کے لیے آئے تفصیل سند بند کے نام دل ہو رہی ہے، وہ نہ اس میں بیوی شامل ہے نہ ادوار شامل ہے، بلکہ وہ شامل ہے کہ جن میں عصمت کی صلاحیت موجود ہے. روایت پیش کر رہا ہوں جناب المودہ سے، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. باب خالص والا سلسون چیپٹر نمبر 33 صفحہ نمبر 125 سے جناب المودہ اہل سنت کا عالم، اہل سنت کا معرفت، توجہ رکھے گا. حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے اور حضرت ام سلمہ سے بھی روایت ہے. صرف عرض کر رہا ہوں کہ بات ریکارڈ ہو جائے گی، تاریخ میں رہ جائے گی، توجہ رکھے گا. وفی سنن ترمذی، سنن ترمذی نے روایت کی ہے، فی مناقب اہل البیت، اہل بیت کے فضائل میں ایک باب ہے سنن ترمذی میں، وہاں پر ترمذی صاحب نے یہ روایت نقل کی ہے. حدثنا قتیبہ بن سعید، قتیبہ بن سعید نے حدیث پیش کی ہے، قال فرمایا حدثنا محمد ابن سلیمان الاصفہانی عن یحیی بن عبید عن عطاء عن عمر ابن ابی سلمہ ربیع النبی، کہ فلاں فلاں سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ نزلت آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب الی آخر فی بیت ام سلمہ زوج نبی، امہات المومنین میں ایک نبی، نبی کی چاہنے والی زوجہ کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی. فدعا النبی، اب یہ اہل سنت کی روایت ہے، ترتیب چینج ہو سکتی ہے، بہرحال ابھی اس میں دعوی نہیں، اہل سنت کی روایت موجود ہے. فدعا النبی، رسول اللہ نے بلایا، آواز دی، علی کو بلایا، وہ فاطمہ تھا، وہ حسنا و حسینہ، حسن و حسین کو بلایا، فجل لہم بکسائن، اور ان پہ ایک چادر ڈال دی، اور فرمایا علی خلف ظہری، علی رسول کے پشت پہ بیٹھے تھے، توجہ رکھے گا. وہ انا، اس کے بعد فرمایا فجل لہم بکسا، چادر ڈال دی، اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، توجہ رکھے گا، یہ میرے اہل بیت ہیں، توجہ رکھے گا. یہ دلیل دے رہا ہوں اہل سنت سے کہ ہر زوجہ، ہر چاہنے والا، ہر رشتہ دار صحابی نہیں ہوتا، جس کو چاہے تم در حقیقت دروز میں شامل کر دو، وہ آلے و صحابی کہ ایڈیشن پہ ایڈیشن بڑھاتے رہو، توجہ رکھے گا. فرمایا اہل بیتی فادھب عنہم الرجس وطہر تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست کو دور کر دے، اور جس طرح تو نے وعدہ کیا ان کو ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. قالت ام سلمہ، ام سلمہ دروازے پہ کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہے، زوجہ نبی ہے، ایک معنی میں زوجہ گھر والی ہوتی ہے، اہل بیت میں شامل ہے، توجہ رکھے گا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اہل بیت آپ سے نجاست کو دور کرنے کا ارادہ کر دیا اور آپ کو ایسا پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا ہے. قالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ نے کیا کہا؟ انا معہم یا نبی اللہ، اے نبی اللہ کیا میں بھی ان میں شامل ہوں جو چادر کے نیچے موجود ہیں؟ سرکار منزل پر ہیں، توجہ رکھے گا. وہ فرمایا کہ ہر زوجہ اہل بیت میں شامل نہیں، جو چادر کے نیچے آ رہا ہے وہ اہل بیت میں شامل ہو رہا ہے، اور جو اہل بیت میں شامل ہو رہا ہے اس کے لیے سند بن کر آئے تدبیر نازل ہو رہی ہے. اب آپ ایڈیشن کرتے رہیے، والا آلے کا صحابے کا، توجہ رکھے گا. اور بھی نکات بس میں نے ذکر کیا. فرمایا کہ مجھ پر ناقص درود نہ بھیجو، لا تصلوا علی صلاۃ البتراء، بعد نے کہہ دیا صلاۃ البتراء تو یہ تو شیعوں کی گڑی ہوئی حدیث ہے، توجہ رکھیے گا. صحیح مسلم صحیح حدیث کی روایتیں موجود ہیں، کہ کس طرح درود بھیجو. انہوں نے رسول اللہ فرمایا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کیسے سلام کریں, رسول اللہ آپ بتائیے کیسے ہم سلام کریں, کیسے درود بھیجو. رسول اللہ نے بتایا درود کیا, جس کو درود ابراہیمی ہمارے اہل سنت پڑھتے, اللہم صلی علی سیدنا علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اب آپ کہیں کیا کہتے ہیں, وعلی آل کا واصحاب کا. خوب یہ میرے بھائی سنی بھائی یہ تیری ایجاد ہے, یہ تیری کریشن ہے. آپ مختار بہت اچھے ہیں لیکن یہ روایت کے مطابق نہیں ہے, آپ کی روایت کے مطابق نہیں ہے. اس لیے کہ آل کا مقام الگ ہے, اصحاب کا مقام الگ ہے. میں مقایسہ نہیں کر رہا ہوں, احترام ہے تمام اصحاب کا, جو حالت ایمان میں مر گئے سب کا احترام ہے, سوائے ان منافق اصحاب کے جو دور نبی موجود تھے تب وہ جو رکھے گا سب کا احترام ہے. یہ آپ کا اختراع ہے. آپ اول تو کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد, اس کے بعد والی ختم وسلم. اچھا جناب رسول اللہ نے فرمایا مجھ پہ ناقص درود نہ بھیجو. فرمایا رسول اللہ یہ بطرا سلوات کیا ہوتا ہے, ناقص درود کٹی ہوئی سلوات کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ صلو. فرمایا رسول اللہ نے یعنی کو اللہم صلی اللہ محمد, اس کے بعد تم سے کون ساکت ہو جاتے ہو, بلکہ کہو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اب ہمارے برادران اہل سنت کیا پڑھتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم. اے خدا, محمد ابراہیم کی آل سے نا رسول اللہ. خوب کیا کہا, اے اللہ درود بھیج محمد اور ان کی آل پر, جیسے جیسے کما یعنی جیسے لائک دس سملر ویسے ہی, کیا جیسے کما صلی چا علی ابراہیم و آل ابراہیم, جیسے تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل میں درود بھیجا تھا. توجہ رکھے گا, میں اپنے مسلمان بھائی سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں, بھائی مجھے یہ بتا دو درود ابراہیمی پڑھتے ہو نا نماز میں, تو بس مجھے یہ بتا دو کیا ابراہیم کی آل کے ساتھ اصحاب بھی شامل ہے؟ کہے گا نہیں. کہا یہی تو کہہ رہے ہیں خدا لائق جس اس کی طرح درود بھیج کہ جس طرح ابراہیم پر ان کی آل میں درود بھیجا ایسے ہی محمد پر ان کی آل میں درود بھیج. تو جب ابراہیم کی آل کے ساتھ اصحاب شامل نہیں ہے تو محمد کی آل کے ساتھ درود میں اصحاب کیسے شامل ہو جائیں گے؟ یہ واہل بات ہے. اور پھر یہاں پر مولا علی آل میں شامل ہیں, یا آل زمرد اولاد نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں مولا علی شامل ہیں, آل زمرد اولاد لیتے ہم, ہرگز نہیں. آل کا ایک معنی اولاد لیا جاتا ہے, لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, آل زمرد اولاد نہیں ہے, علی تو اولاد میں شامل نہیں ہے. حالانکہ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنیوں سے بھی روایت ہے, اہل تشیع کی بھی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت کو اس کے صلب قرار دیا, وَجَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي الصُّلْبِ علی, اور میری ذریت کو اللہ نے علی کے صلب سے جاری فرمایا ہے. یہ تو یہ روایت ہے, توجہ رکھیے گا. آل سے مراد اولاد نہیں ہے, آل سے مراد کیا ہے؟ یہ جو روایت ابھی پیش کی ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اہلیت رکھنے والے افراد, یعنی ازواج نبی بھی چھٹ جائیں گی, رشتہ دار بھی چھٹ جائیں گے, وہ گھر والے اور وہ صاحبان صلاحیت بچیں گے کہ جن میں عصمت کی صلاحیت ہے, کہ ان کی صلاحیت کو دیکھ کر اللہ کہہ رہا ہے یطہرکم تطہیرا, یطہرکم تطہیرا. بس اور بھی مقامات تھے وہ میں نے ترک کیے, آخر میں جو حالات حاضرت سے متعلق ہے نقطۂ نظر اس وقت تشیعوں کو. میں بہت تیزی کے ساتھ وقت پورا ہو گیا, بس یہاں پر میں گفتگو روک کر, ناقص گفتگو ہوئی میری, یہاں پہ مکمل نہیں ہو سکی, میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن وہ شبہ کا ازالہ ہو گیا کہ آل گمراہ نہیں ہو سکتی. آل وہ ہے جو درود میں شامل ہے, جس کو تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد, یہ آل گمراہ نہیں ہو سکتی. آل وہ ہیں جن کے لیے فرمایا, کون ہے؟ اسی کتاب, معذرت چاہتا ہوں, ابو القاسم حسکانی, پانچویں صدی کے اہل سنت عالم دین, شبائے تندیل کتاب کا نام ہے. مولا کائنات کی فضیلت میں جو آیات نادل ہوئی ہیں, سورہ فاتحہ میں انہوں نے لکھا ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ جب سورج ہو تو سورج سے پیروی, سورج کی پیروی کرو, جب سورج چلا جائے چاند کی پیروی کرو, چاند چلا جائے زہرہ کی پیروی کرو, زہرہ چلا جائے فرقلن کی پیروی کرو. رسول اللہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, اہل سنت کی روایت, اہل سنت کی کتاب, اہل سنت کا عالم دین پانچویں صدی کا ابوالقاسم حسکانی, تب کتاب کا نام شواہد التنزیل یاد رکھے گا. فرمایا, یا رسول اللہ, یہ شمس کون ہے, قمر کون ہے, زہرہ کون ہے, یہ فرقلن کون ہے؟ فرمایا, میں شمس ہوں, جب میں چلا جاؤں تو علی سے ہدایت لینا, علی نہ ہو تو فاطمہ زہرا سے, فاطمہ زہرا نہ ہو تو پھر حسن حسین سے ہدایت لینا. اور ایک اور شبہ کا اضافہ کر دوں, معذرت چاہتا ہوں تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے. اب کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ کی جو آیت نازل ہوئی ہے, چادر کی جگہ کون ہے؟ رسول اللہ, حسن, حسین, مولا کائنات, شہزادی کون ہے؟ پانچ آدمی ہیں, صحیح, پانچ آدمی ہیں نا, پانچ افراد ہیں جو چادر کے نیچے موجود ہیں. تو آیت جو ہے, تطہیر جو ہے, سند جو ہے, وہ تو پانچ کے لیے نازل ہوئی, آپ تو کہتے ہیں بارہ کے لیے, یعنی کل چودہ مسلمین کے لیے. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی, چادر کے نیچے پانچ, توجہ ہے؟ بس یہ آخری علمی نقطہ دے رہا ہوں, بچوں کے ذہن میں رہ جائے گا. ایک دفعہ مل کے ضرور بھیجیے, محمد و آل محمد. وقت پورا ہو کے معذرت چاہتا ہوں, بلکہ کراس کر گیا ہے, بس یہ آخری نقطہ دے کے جا رہا ہوں. چادر کے نیچے پانچ, ہماری دلیل کیا ہے؟ چودہ معصومین کے لیے یہ سند بن کے آئی ہے. جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ یا رب ومن تحت القسا, اے خدا, اس چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا فرمایا؟ وہم فاطمت وابوہا وبعلہا وبنوہا, وہ فاطمہ زہرا ہیں, وہ ان کے والد ہیں, وہ ان کے شوہر ہیں, وہ ان کے تین سے زیادہ بچے ہیں, ابن ایک, ابنان دو, بنون تین. چادر نیچے کتنے تھے؟ دو. ابنان کہنا چاہیے تھا نا, وہ ہوں فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وابناہا, دو بچے, توجہ رکھے گا. لیکن کیا کہا روایت کے مطابق؟ وہ ہوں فاطمہ, فاطمہ, ابوہا والد, بالوہا شوہر, وبنوہا, توجہ رکھے گا, بنوہا یعنی تین سے زیادہ پر جس کا اخلاق, ابن ایک, ابنان دو, بنون تین, توجہ رکھے گا, تین سے زیادہ بچے. اے خدا, چادر کے نیچے دو نظر آ رہے ہیں, تو کہہ رہا ہے تین سے زیادہ, تو خدا نے کہا ظاہر کو مت دیکھو, ہماری نگاہوں سے دیکھو. آیت تطہیر کی سند بن کر عصمت کے لیے نازل ہو رہی ہے, ظاہر میں دو نظر آئیں گے لیکن نو حسین کی صلب سے نظر آئیں گے. سب کے لیے آیت نازل ہو رہی, بس یہ اہل بیت ہیں, ان کے لیے درود و سلام ہے. جو جتنا جلنا چاہے جل لے, جو جتنا سڑنا چاہے سڑ لے, حقیقتیں بدل نہیں سکتی تمہارے جیب میں چل جانے سے. اور بھی روایے, اور بھی اعتراضات ہیں, میں اس کو صرف نظر کر رہا ہوں. بس میں اپنے برادران اہل سنت سے کہوں گا, کتابیں پڑھیں, میں بے احترامی نہیں کرتا, کتابیں پڑھیں, پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے, اہل بیت کون. ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں منافع اہل بیت میں, بڑے بڑے آپ کے مفسرین اور مورخین اور علماء نے لکھی ہیں, صحابیوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. بس اس وقت تشیع و داخلی سطح پر بہت اتحاد کی ضرورت ہے. تشیع کا چہرہ جتنا نکھرتا چلا جا رہا ہے عالمی سطح پر, کتنے پردے ڈالنے کی کوشش کی گئی 79 میں اسلامی انقلاب سے لے کر امام خمینی قیادت میں کامیاب ہونے والے اس اسلامی انقلاب سے لے کر, تشیع کو ہر سطح پر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی. تشیع آگے بڑھی, لیڈ کیا, رول پلے کیا, حقیقت کو کھل کے بتایا. آج دنیا سمجھ گئی, القاعدہ, طالبان, لشکر جھنگی, سپاہی صحابہ, ایسے کئی جھنڈے, لشکر اور جھنڈ تیار کیے انہوں نے, مارا جائے, کاٹا جائے, خون آشامی کی جائے, گردنیں کاٹ کاٹ کے ویڈیو ڈالتے رہے, دھماکے کرتے رہے. اب میں جب عراق میں داعش آئی تھی, کس طرح ویڈیو بنائی گئی تھی, گاڑیوں میں سے فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں, ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, دہشت, بربریت, خون آشامی, تاکہ خوف زدہ ہو جائے تشیع. سلام ہو تم پر, میرے ماتمی نوجوانوں پر, سبیل لگانے والوں پر, میری ماؤں بہنوں پر, ان بچوں پر جو باپ کی انگلی پکڑ کر چلتے ہوئے کالا لباس پہن کر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کہتے کہ ہم حسینی ہیں, ڈنکی کی چوٹ پر حسینی ہیں. وہ ویڈیو آپ نے دیکھی, وہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے, ہم نے شیعوں کو کالا لباس پہننے چھوڑنے پر مجبور کر دیا. یہ کالا لباس تھیلی میں ڈال کے آتے تھے, پھر پہنتے تھے مجلس میں, پھر تھیلی میں ڈال کے چلے جاتے تھے. نہیں, ممکن ہے کسی گلی کوچے کا واقعہ ہوا ہو، ہم وہ ہیں کہ جس نے در حقیقت حسین کے غم کو خریدا ہے، اپنی جانوں کی قربانی دے کر۔ تشیع کا چہرہ نکھرتا چلا جا رہا تھا، القاعدہ، طالبان، لشکر، ISIS، داعش ناکام نہ برا۔ آپ نے دیکھا کس طرح حسن نصرہ نے ایرانی ٹینکر کے ذریعے سائل منگوایا، کچھ نہیں کر سکا اسرائیل امریکہ، ان کی ناک کے نیچے سے گزر کے گیا، تشیع کا چہرہ۔ اور ادھر داعش کا بردو آیت اللہ خامنہ، آیت اللہ سیستانی نے، قاسم سلیمانی نے، اب انہوں نے کہا کیا کریں، وہ جن کو یہاں سے بھیجا تھا کرائے پر، جی جہاد النکاح کے نام پر کہ جاؤ، اب وہ واپس آئے، اب انہوں نے کہا کیا کرے، اب انہوں نے تکفیری کانفرنس کی، کہا کہ شیعوں کو ایسے شکست نہیں دے سکتے، ان کو لڑاؤ۔ ایک آئی ڈی شیعہ کے نام پر، ایک آئی ڈی سنی کے نام پر جان بوجھ کے، ایک آئی ڈی غالی کے نام پر، ایک آئی ڈی ماتمی کے نام پر لڑاؤ، ایک آئی ڈی مشتہد والے کے نام پر، ایک آئی ڈی جو ہے وہ مثلاً ماتمی کے نام پر، ان کو لڑاؤ۔ یقین رکھیے ہمارے ظاہری میڈیا میں جو اختلافات ہیں یہ 5% سے زیادہ نہیں ہے، ایک سازش کے تحت جعلی فیک آئی ڈی کے ذریعے سے ہمیں لڑایا جا رہا ہے۔ خدا را اپنی داخلی طاقت کو مضبوط رکھیں، اتحاد کو مضبوط رکھیں، پہچانیں جو اختلاف کی بات کریں وہیں پہ دبا دیں، ختم کر دیں، رپورٹ کریں، بین لگا دیں۔ اس وقت تشیع متحد ہونا چاہتی ہے، اب ہمیں طاقت نہیں کہ اس سے زیادہ ہم در حقیقت ان حالات میں پڑھ کر اپنی قوت کا شیرہ دابا کھیل دیں۔ اس وقت ضرورت ہے ماتمیوں کو، نوجوانوں کو، علماء کو، ذاکرین کو، ہر ایک کو ضرورت ہے، آئیں بیٹھے جمع ہو۔ انشاءاللہ 15 صفر کو اسلام آباد میں علماء و ذاکرین کی کانفرنس ہے تاکہ ہم اپنے عقائد کا دفاع کر سکیں۔ آج دشمن کہہ رہے علی نے اللہ گالی ہے، کبھی سعودی عرب میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ پنجتن پاک گالی ہے، ان کو اذان علی نے ولی اللہ دہشت گردی نظر آتی ہے، ان کو آل گمراہ کرتی ہوئی نظر آتی، گمراہ کرنے والی نظر آتی، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ تم جب زیارت پڑھتے ہو تو 3 خلفاء پہ لعنت بھیجتے ہو، نعوذ باللہ، اتنا جھوٹ، اتنی تہمت، اتنی تو روک ہوئی، کیا ہو گیا ہے؟ ضروری ہے کہ جواب دیا جائے۔ اور ان تکفیریوں کو، ایک کھڑا ہوتا ہے وہ شناختی کارڈ کے گن گانے لگتا ہے، اپنے ہی خلفاء کی توہین کرنے لگتا ہے، اپنے ہی خلفاء کی توہین، ان پہ پرچے ہونے چاہیے، میں سنی بھائی سے کہوں گا، یہ ہے صحابہ کے بچوالے جو صحابہ کا نام لے کر شناختی کارڈ سے مماثلت دے کر سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مان لیا۔ اس بیچارے کو یہی نہیں پتا، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، عمر نہیں لکھی بھی نہیں ہوتی، وہاں تاریخ پیدائش لکھی بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی فضیلت، اپنے ہی صحابہ کے کیا کر رہا ہے، گنگائے جا رہا ہے، ان کی تخیر و احانت کی جا رہا ہے۔ ہم تو نہیں مانتے نا، لیکن ہم احترام ہی نہیں کرتے، تم تو مانتے ہو، تم تو پہ احترام ہی کر رہے ہو، تم کہتے ہو تیری ماں کے ساتھ عمر، تیری بہن کے ساتھ عمر، تیرے باپ کے ساتھ عمر۔ ابے بھائی، عمر جو تم نام لے رہے ہو خلیفہ کا، وہ مذکر ہے، اور عمر جو ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ تاریخ شناختی کارڈ میں عمر نہیں لکھی ہوئی ہوتی، تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کاش کہ اردو پڑھنا جانتے تو یہ اعتراض نہ کرتے، اتنے جاہل ہیں، بغض تشیعوں میں، بغض اہل بیت میں اتنا آگے بڑھ گئے۔ لہذا یاد رکھیے گا، اس وقت ضرورت متحد ہونے کی، بس آپ کی ضرورت کا نام کیا، اور یہی وجہ، یہ متحد ہونے کا پیغام ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ ان لوگوں نے دیا ہے جو پابند سلاسل تھے، ایک گلے میں 12 رسن تھے۔ راوی کہتا ہے میں دیکھتا تھا بہت سی خواتین رکوع میں چلی جاتی تھی، چلتے 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 رکوع میں چلنا شروع ہو جاتی تھی، تو میں نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ ان 12 میں ایک بچی ہے جس کا سن چھوٹا ہے۔ اللہ، یہ ہے اتحاد اہل بیت، مذاہب کے ذریعے سے اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ خواتین جب سیدھی کھڑی ہوتی ہیں بچی کے گلے میں پھندا لگ جاتا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کلام دلالی ہو گیا، لیکن 10 منٹ مجھے دیجئے، میں کھل کے شہزادے کے مذاہب پڑھ رہا ہوں۔ یہ رکوع میں چلی جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، یہ ہے اتحاد۔ اس وقت اس اتحاد کی ضرورت، بس عدد ہوں، آج اس کی شہادت ہے جس کو یتیم حسین کہا جاتا ہے۔ سکینہ کے یا جناب رقیہ ایک روایت کے مطابق، مسائل بڑے عجیب ہیں، یہ بچی جب پیر میں آگلے پڑ جاتے تھے، گانٹے چپ چپ کے، اللہ اکبر، کسی منزل میں قافلہ رکتا تھا، ماں کے پاس آ جاتی تھی،
ماں کی گود میں آ جاتی تھی، ماں اسے سینے سے لگا لیتی تھی۔ یہ درندے کیا کرتے تھے؟ نیزے کی انیوں سے سکینہ کے جسم میں، اللہ، سونے نہیں دیتے تھے۔ یہ سکینہ، بڑے بھائی موجود ہیں ان کے چھوٹے بہنیں ہوں گی، یہ سکینہ کیا کرتی تھی؟ جب تازیہ نے کھا کے تھک جاتی تھی، اپنے بھائی کے پاس آتی تھی، بھیا اب تازیہ نے کھانے کی طاقت نہیں ہے، مجھے اپنی گودی میں لے لو۔ سید سجاد نے وہی عمل کیا جو کربلا میں عباس نے مشکی سکینہ کے ساتھ کیا تھا۔ سکینہ کے مشق جو گئے تھے نا عباس، تیر اپنے لیے تھے، سکینہ جب بھائی کی گود میں آ گئی، بھیا اب طاقت نہیں ہے، کیا ہوا؟ جناب سید سجاد نے زنجیر کے ساتھ بہن کو اپنی بہوں میں لیا اور جھک گئے۔ اب جتنے تازیاں نے سکینہ کے تھے وہ سید سجاد کے۔ یہ ہے بھائی بہن کی محبت۔ ایک منزل پر، یہ ایک منظر کا شکار ہوں، میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا دارو، مسائل سننے سے نہیں ہوتے، محسوس کرنے سے ہوتے ہیں۔ ایک منزل پر پانی دیا گیا، پانی بہت کم دیا جاتا تھا، پانی دیا، ذرا بھی سکینہ کوزہ لے کے چلی، دیکھا بڑا بھائی ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، پانی لے جا کر سید سجاد کی گردن پہ ڈالنا شروع کیا۔ کسی نے پوچھا سکینہ تم تو پیاسی ہو، یہ پانی پینے کے بجائے سید سجاد کی گردن پہ کیوں ڈال رہی ہو؟ کہا کہ اس لیے بھائی کے گلے میں تھوک خاردار ہے، لوہے کا تھوک ہے، جب دھوپ نکلتی ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے، حدت سے یہ گرم ہونے لگتا ہے، میرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، میں پانی اس لیے ڈال رہی ہوں کہ لوہا جو گرم ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہو۔ عزادارو، بس بہت مختصر کر رہا ہوں، بس کافی ہوں کہ معذرت چاہتا ہوں اہل حیدرآباد سے۔ عزادارو، بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی نئی جگہ چلے جاتے ہیں پوچھتے ہیں ہم کہاں آ گئے، یہ کون سی جگہ ہے، ہم اپنے گھر کب جائیں گے۔ اب سکینہ جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگتا کیا کرتی؟ اپنی ماں کے پاس آ جاتی، اماں یہ در زندہ کب کھلے گا، اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے۔ کبھی پھوپھی اماں کا دامن تھامے، پھوپھی اماں کیا ہم مدینے جا کر سکینہ اپنی ہم جھولیوں سے کھیل سکے گی۔ اس کے بعد کبھی سید سجاد کے پاس آتی، زنجیریں ہلا کے کہتی بھیا کیا در زندہ کھلے گا، سکینہ وطن جا سکے گی، مگر کوئی جواب نہ تھا۔ بس ادارو، ایک رات کو بچی نے خواب میں دیکھا، سر حسین کا تذکرہ ہے، بچی خواب سے بیدار ہو گئی، کہنے لگی ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ بس مختصر کر رہا ہوں، وہاں سے سر حسین چلا، اصل مسائل بیان کر رہا ہوں، وہاں سے سر حسین چلا، تشت میں لا کر رکھا گیا کپڑا پڑا ہوا ہے، خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے، اللہ اکبر۔ اچھا دارو، ایک شہید کی بچی تھی، اچانک سے اس نے بولنا کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، وہ جو رکھے گا، کیوں چھوڑ دیا؟ کسی نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، کہا کہ اس کو صدمہ ہوا ہے۔ کیا صدمہ ہوا ہے؟ تحقیق پتہ چلا اس کا باپ میدان جنگ میں شہید ہو گیا تھا، تو کسی نے بتایا تیرا باپ ایسے شہید ہوا تھا، بے دردی سے دشمنوں نے ایسے مارا تھا۔ بچی سکتے میں آ گئی، نہ بول رہی ہے، نہ کھا رہی، نہ پی رہی ہے۔ عزادارو، بچی نے صرف یہ سنا میرا باپ ایسے شہید ہوا، کھانا پینا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا، ذرا ننی سکینہ کے چھوٹے سے سینے میں، چھوٹے سے دل کا مشاہدہ کرو۔ ارے کس طرح باپ کا پامال چھتالا جا، ارے کس طرح نوکے نیزہ پر باپ کا سر، اور اب تشت میں حسین کا سر آیا، ارے سکینہ کا کلیجہ پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ اب تک یہ ہوتا تھا حسین و سکینہ کا سامنا ہوتا تھا، حسین آگے بڑھ کر سکینہ کو اپنی آغوش میں لے لیتے تھے، اب حسین کا سر تشت میں، سکینہ سامنے کھڑی ہے۔ کیا ہوا؟ سکینہ نے کہا میرا بابا مجھے گود ملے گا۔ چند ثانیوں کے لیے جناب سکینہ رکی، دیکھا بابا کے ہاتھ نہیں ہے، ایک دفعہ یہ کہہ کر تشت سر حسین اٹھا لیا، بابا تیرے ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ سکینہ کے ہاتھ موجود ہیں، بابا تیرا سینہ نہیں، ارے سکینہ کا سینہ۔ بس اللہ دارو سکینہ بیٹھ گئی. ایک اور عادت ہوتی ہے بچوں کی, وہ کیا ہوتی ہے, زخم لگ جائے تو اپنا آپ کا ہاتھ زخم پہ رکھ دیتے ہیں. سکینہ نے کہا بابا کا تو ہاتھ ہے نہیں, اب سکینہ نے بین کرنے شروع کیے. کیا کیا, وضعت خدہا علی خدہ, اپنے رخسار کو سر حسین گود میں ہے حسین کے رخسار پہ رکھ دیا اور مرثیہ پڑھنے شروع کیا. بابا تیری داڑھی کس نے خون سے رنگین کر دی, بابا مجھے کس نے یہ کمسنی میں یتیم کر دیا, بابا وہ کون ہے جس نے تجھے بے دردی سے شہید کیا. اب سکینہ نے اپنے رخسار کو رکھا, بابا جن گالوں پہ تم پیار کیا کرتے تھے بابا تماشے لگے, بابا میرا گال چھوٹا. ارے ظالم کہا اجرکم اللہ, بابا جو گوشوارے تم نے پہنائے تھے بابا وہ ظالموں نے چھین لیے, بابا جو چادر تم نے پہنائی نیزی کے انیوں سے چھین لی. ارے سکینہ کی آواز بندی ہو بند ہو گئی, زندہ نے شام میں پرچی رو رہی تھی چپ ہو گئی. سکینہ سے سید سجاد نے کہا سکینہ تمہیں نیند آ گئی, سر حسین لے لیتے بچی آرام سے سو جائے گی. ارے سر حسین کو لے لے تھا قیامت پر پہو گئی, بچی کا سر ڈھلک گیا. ارے حسین کو رونے والی زندہ نے شام میں گزر گئی. ارے ایک اور امتحان کا آغاز ہو گیا, آئے سکینہ کو کیسے دفن کرے. بس درو آخری بات, جب درے زندہ کھلا تھا نا اہل بیت چلے گئے, ماں در سکینہ در زندہ کے دروازے پہ آئی, تاریخ زندہ میں شمع جلائی اور ایک دفعہ قبر کو اپنی باہوں میں لے لیا. کہا سکینہ بیٹی بڑا ارما تھا نا درے زندہ کھلے گا, ہم آزاد کب ہوں گے, میری بچی تو پوچھتی تھی. بیٹا ہم آزاد ہو گئے, درے زندہ کھل گیا. ارے ہم مدینے جا رہے ہیں, بچی تجھے اپنے ساتھ نہ لے جا سکے. ایک دفعہ شام کی عورتیں کھڑی تھی, کہا اے شام کی عورتوں, ارے رات کی تاریکی میں آنا, ایک ایک چراغ روشن کر دینا, میری بچی کا دل